بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی, حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے, اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا, خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا. شہدائے کربلا کی عزاداری, خدا و رسول کے دشمنوں سے بیزاری, نبی و اہل بیت علیہ السلام سے اظہار محبت و عقیدت کا بہترین ذریعہ ہے. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. حجت الاسلام محسنی اشجعی ایران کے سربراہ عدلیہ منصوب. عراقی رضاکار فورس نے امریکہ سے انتقام لینے کی قسم کھائی. اور صوبہ مارب پر 450 حملے, پھر بھی سعودی عرب ناکام. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی نے ایک حکم نامے کے ذریعے حجت الاسلام والمسلمین محسنی اشجعی کو عدلیہ کے سربراہ کے طور پر منسوب کیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس حکم نامے میں آئین میں مذکور عدلیہ کی ذمہ داریوں پر عمل کے لیے سنجیدہ کوششوں اور اسی طرح تغیر کے رویے اور اصلاحات کی موجودہ دستاویز کے نفاذ پر تاکید کرتے ہوئے عدلیہ کے ادارے میں نئی تکنیکیوں کے فروغ, اہم ذمہ داریوں اور عہدوں پر مفید اور جہادی افراد کو متعین کیے جانے, ایماندار ججوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور ساتھی خلاف ورزیوں سے سختی سے نمٹنے اور عوام کے ساتھ براہ راست رابطے کو عدلیہ کے لیے نئے سربراہ سے توقعات میں شمار کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ اس نے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے بھاری قیمت چکائی ہے. اب امریکہ اور یورپی ممالک کو چاہیے کہ وہ جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل کریں. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے جوہری مذاکرات, جوہری معاہدے اور اس پر عمل کرنے میں صداقت سے کام لیا, اور اب امریکہ اور یورپی ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ نعروں کے بجائے جوہری معاہدے میں واپس آنے کے لیے سخت فیصلہ اور عملی اقدامات کریں. ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ اور یورپی ممالک کی وعدہ خلافیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران مقابل فریقوں کی جانب سے جوہری معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کرنے اور امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر جوہری معاہدے سے نہ نکلنے اور جوہری معاہدے کے حوالے سے ایران کے حق کو پامال نہ کرنے کی ضمانت دیے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر تنقید کرتے ہوئے حکومت کے پیش کردہ بجٹ کو عوام دشمن قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے وزیراعظم کے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس سمیت تمام اشیاء ضروریات مزید مہنگی ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے سوال کیا کہ اگر ملک معاشی ترقی کر رہا ہے تو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ عراق کی رضاکار فور الحشد الشعبی میں شامل سید الشہدا یونٹ کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ مزاحمت میں دلچسپی رکھنے والے ہر سیاستداں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اب مزاحمتی گروہ رضاکار فورس پر امریکہ کے حالیہ حملے کا جواب ضرور دے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابوالاعلی الولائی نے عراق شام سرحد پر رضاکار فورس کے ٹھکانے پر امریکہ کے حالیہ حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور اپنے سپاہیوں کا انتقام لینے کی قسم کھائی۔ انہوں نے 3 دن پہلے امریکی حملے میں شہید ہونے والوں کے جلوس جنازہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ میں اس پروگرام میں شامل سبھی افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم بھی ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کا انتقام ضرور لیں گے، یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ عراق میں غاصبوں کا چین چھن جائے گا، ہم ان سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں جو مزاحمت میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ آج کے بعد سے کوئی سالسی نہیں ہوگی، ہم وقت اور جگہ کا انتخاب کریں گے، ہمارا جواب مومنین کے دلوں کو خوش کر دے گا اور غاصبوں کو پشیمان کر دے گا۔ سعودی عرب کے سابق ولی عہد کو جیل میں اتنی زیادہ ایذائیں دی جا رہی ہیں کہ ان میں اب چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور انہیں پین کیلر گولیاں تک لینے کی اجازت نہیں ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق 2015 سے 2017 تک سعودی عرب کے ولی عہد کے عہدے پر رہنے والے محمد بن نائف کو سعودی فرمان روا کے حکم کے بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ محمد بن سلمان کو ملک کا ولی عہد مقرر کر دیا گیا تھا۔ مارچ سن 2020 میں محمد بن نائف کو ان کے چچا احمد بن عبدالعزیز کے ساتھ بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ این بی سی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بن نائف کو گرفتار کرنے کے بعد شدید ایذائیں دی گئیں اور اب وہ بغیر مدد کے چل پھر بھی نہیں سکتے۔ این بی سی نے دو باخبر ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ بن نائف کو ریاض میں الیمامہ محل کے نزدیک ایک سرکاری عمارت میں قید کر کے رکھا گیا ہے اور اب تک ان کا 23 کلو وزن کم ہو چکا ہے۔ زد و کوب کی وجہ سے ان کے کندھے پر گہرا زخم ہو گیا ہے، لیکن پین کلر گولی تک کھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں سعودی عرب چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور انہیں ڈاکٹر یا وکیل تک کرنے کی سہولت نہیں دی گئی ہے۔ واضح ہو کہ محمد بن سلمان نے ولی عہد بننے کے بعد سے آل سعود خاندان میں وسیع پیمانے پر اپنے مخالفین کے خاتمے کی مہم شروع کی ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ مہینے یمن کے معارب علاقے میں 450 بار ہوائی حملہ کیا۔ ایک میڈیا سینٹر نے بتایا ہے کہ جار سعودی اتحاد نے جون کے مہینے میں صوبہ معارب کو 450 سے زائد بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی سعودی اتحاد نے جون کے مہینے میں دارالحکومت کے مشرقی صوبے معارب میں 452 سے زائد حملے کیے۔ 26 ستمبر نامی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سعودی اتحاد نے ان حملوں کے دوران سراوے، مدیل، رغوان، مجزر، رہبہ اور ماہلیہ شہروں کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سراوے شہر پر سب سے زیادہ حملے کیے گئے اور 380 حملوں کے ساتھ یہ شہر سر فہرست ہے۔ سعودی اتحاد کے حملوں سے گھروں، زرعی زمینوں، بازاروں اور اسکولوں اور سڑکوں جیسے مقامات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی یمن میں معارف شہر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ایجنٹوں اور عناصر کا آخری ٹھکانہ ہے۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے حالیہ آپریشن کے دوران اس صوبے کے اکثر علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مسالمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے افغانستان کی بقا کو درپیش خطرات کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے صدارتی محل میں افغانستان کی اعلیٰ قومی مسالمتی کونسل کی قیادتی کمیٹی کے چھٹے اجلاس میں افغانستان کی بقا کے سلسلے میں انتباہ دیتے ہوئے ملک کے سیاسی نظام کی حمایت میں ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہونے پر زور دیا۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مسالمتی کونسل کے سربراہ نے ملک میں قیام امن کے لیے قطر اور اقوام متحدہ کی ثالثی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مذاکراتی وفد نے قیام امن کی کوششوں میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین نے ویانا مذاکرات کے عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی منسوخی پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین نے قرارداد 2231 پر عمل درآمد کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آنٹونیو گوتریش کی 11th رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد منعقدہ اجلاس میں ایک بار پھر تمام فریقوں کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے کی پابندی کی ضرورت پر زور دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے وزیراعظم پاکستان کے خارجہ پالیسی سے متعلق بیانات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے وزیراعظم پاکستان کے خارجہ پالیسی سے متعلق بیانات اور پاک امریکہ تعلقات۔ اس موضوع پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ملک کی خارجہ پالیسی اور پاکستان چین تعلقات، نیز افغانستان میں امریکی پالیسی کے حوالے سے اہم بیانات دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان کا حل فوجی طریقے سے تلاش کرنے کی کوشش کی، جو اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام بار بار یہی غلطی کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی نتیجہ مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تاریخ رہی ہے کہ افغان عوام کبھی بھی اغیار کے تسلط کو برداشت نہیں کرتے۔ عمران خان نے کہا کہ جب امریکی حکام اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ افغانستان کا مسئلہ فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر دیا اور طالبان بھی اس کو اپنی فتح سمجھنے لگے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں ممکنہ خانہ جنگی سے تشویش لاحق ہے۔ قبل ازیں بدھ کو قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے افغان امریکہ جنگ میں پاکستان کی شمولیت کو ایک حماقت قرار دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ وہ امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے نہیں دیں گے اور نہ ہی دہشت گردی کے نام پر کسی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان نے ماضی میں قبائلی علاقوں پر امریکہ کے ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کا دوست ہے، تو کیا کوئی دوست کسی دوست ملک پر بمباری کرتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں، اب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جو ماضی میں ہو چکی ہے۔
جناب، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ‌نگار اور سینئر صحافی سی آر شمسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
شمسی صاحب، پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر سی آئی اے کو ہوائی اڈے دینے کی آمادگی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے بعد حکومت کی طرف سے مسلسل اس کی تردید آتی رہی، لیکن پچھلے دو ایک دن میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ بہت ہی کلیئر، واضح اور انتہائی صراحت کے ساتھ انہوں نے ماضی میں امریکہ کے ساتھ تعلقات اور امریکہ افغان جنگ میں جو حکومت پاکستان نے، ماضی کی حکومتوں نے یا پرویز مشرف کی حکومت صاف طور پر کہا جائے جو ساتھ دیا تھا، اس کی سخت الفاظ میں تنقید کی ہے یا یوں کہا جائے کہ مذمت تک کی ہے۔ تو یہ جو پارلیمنٹ میں یا قومی اسمبلی میں بیان دیا گیا، پھر چینی میڈیا سے جو انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح سے انہوں نے امریکی پالیسیوں کو سخت ہدف تنقید بنایا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے؟
جی بہت شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو قومیں ہوتی ہیں وہ ماضی سے سبق سیکھتی ہیں، ماضی کو دہراتی نہیں ہے، اور جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے، اگرچہ یہی گفتگو وہ چند دن پہلے ایک انٹرویو میں کر چکے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مؤثر ادارہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، وہاں آ کر جب انہوں نے یہ دو ٹوک بیان دیا ہے تو یہ عوام کی جو خواہشات ہیں، یا اس سے پہلے سوویت جو جنگ تھی افغانستان میں جو ان کا تھا، اس وقت سے جو پاکستان کی نمائندہ سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس پالیسی کی مخالفت کرتی رہی ہیں، اور آج اتنے برسوں کے بعد وزیر اعظم نے اس بیان کو یا اس پاکستان کی جو عوام کے خواہشوں کے مطابق خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کو دہرایا ہے، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ سے نہیں ہے، وہ ایک پرامن سیاسی مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ یہ بیان اس حوالے سے بھی سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو افغانستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اب اس طویل جنگ کا اور دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک سلسلہ چلا اس کے متعمل نہیں ہو سکتے ہیں، اور آج جو بیان دیا ہے کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیے جائیں گے، یہ بڑا ایک عام آدمی جو بالکل اس نے اس کی سپورٹ کی ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور یہ پاکستان کی ایک اصولی پالیسی رہی ہے، لیکن ماضی میں خارجہ پالیسی کے چونکہ خط و خال مختلف رہے ہیں، اور جو خاص طور پر جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوتی اور فرد واحد فیصلہ کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی پھر ان ملک کو بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت ملک میں جمہوریت ہے، آئین بحال ہے، اور منتخب وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں آئندہ جو خارجہ پالیسی کے خط و خال ہیں وہ واضح کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ ایک برابری کی بنیاد پر باوقار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیجنگ ہو چاہے وہ واشنگٹن ہو، اور خاص طور پر جو چین کے ساتھ ان کی پاکستان کے تعلقات ہیں وہ کسی شک و شبہ سے بالا تر ہیں، انہوں نے اس کو دہرایا بھی ہے، اور ساتھ ہی امریکہ کے فوجوں کے انخلا کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کا بھی انہوں نے تجزیہ کیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی کو پر کاربند رہتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر خارجہ پالیسی کے جو آنے والے حالات ہیں ان کے مطابق وضع کرنا ہوگا، لیکن وزیر اعظم نے خارجہ پالیسی کے جو بنیادی نکات ہیں وہ واضح کر دیے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے، پرامن مذاکرات ہیں، اور خاص طور پر خطے کے دیگر جو ممالک ہیں، چین ہے، ایران ہے، روس ہے، ان سے مل کر جو ہے ایک مسئلے کا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جناب اسرار عباسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام جی۔
عباسی صاحب، عمران خان صاحب نے جو بیان دیا پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں یا چینی میڈیا سے گفتگو میں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب امریکہ پاکستان جو تعلقات ہیں وہ اب چین اور روس کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، یعنی پاکستان کے تعلقات؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی تھی اس کا متبع نظر، پاور سینٹر جو تھا وہ وائٹ ہاؤس ہوتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ پاکستان میں بہت سی گورنمنٹس ایسی آئیں جو ان پاپولر گورنمنٹس تھیں اور انہیں عوامی حمایت حاصل نہیں تھی۔ عمران خان صاحب اب تقریباً 22 سال کی جدوجہد کے بعد ایک عوامی پاپولر سپورٹ سے حکومت میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہی فیصلے کیے جو پبلک سپورٹ، کیونکہ اگر آپ پاکستانی عوام کی رائے دیکھیں تو پاکستانی عوام کبھی بھی امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے اور پاکستانی عوام کو امریکن پالیسیز کے ساتھ چلنا پسند نہیں تھا. اس وجہ سے عمران خان صاحب نے پاپولر ڈیسیزنز لیتے ہوئے امریکہ کے ساتھ کوئلیشن پارٹنرز کی تو بات کی, لیکن جو اس سے پہلے کی گورنمنٹس کے اوپر پریشر ڈلتا تھا کہ ڈو مور کہا جاتا تھا اور ہم نے وار آن ٹیرر کے اندر اپنے ہزاروں فوجی اور ہزاروں سویلینس قربان کیے اور اس کے باوجود بھی جو اقوام متحدہ یا اقوام عالم کے اندر امریکہ ہمیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ہمیشہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ ڈو مور, لیکن موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ پرائم منسٹر نے اسٹریٹ اوے اپنی امریکنز کو اور یورپین یونین کو, ایون کل جو پارلیمنٹ میں خطاب ہوا اس میں نیٹو افواج کے بھی ذکر ہوا اور برطانیہ کو بھی کہا گیا کہ اگر ٹیررزم کے اوپر ڈرون حملے ہیں تو ہمارا بھی ٹیرر گزشتہ 30 سال سے آپ کے پاس بیٹھا ہے, کیا آپ ہمیں انگلینڈ کے اوپر ٹیرر ڈرون حملہ کرنے کی اجازت دیں گی؟ تو یہ وہ پالیسیز ہیں جو عوامی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی حکمران نہیں کر سکتا. اس لیے
ابھی سی آر شمسی صاحب کہہ رہے تھے کہ خارجہ پالیسی ظاہر ہے کہ انہوں نے تائید کی عمران صاحب کے بیانات کی, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کو جو ہے وہ خارجہ پالیسی جو آئندہ وضع ہونی ہے اس کے جو خد و خال وضع ہونے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا. آج جو میٹنگ ہوئی ہے ظاہر ہے کہ سیکورٹی کمیٹی کی, اس میں سیاسی جماعتیں بھی موجود تھیں, تو کیا یہ اعتماد میں لینے کے تعلق سے ہی ہوئی ہوگی؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی کسی ایک سیاسی پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی, وہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہوتی ہے. اور ہمیں اس سے پہلے ہمارا پرابلم کیا رہا, پاکستان کا پرابلم یہ رہا کہ ہر سیاسی گورنمنٹ جب آتی تھی تو وہ پچھلی گورنمنٹ کی سیاسی پالیسی کو چینج کر دیتی, لیکن اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں ایک نیشنل کنسنسس چاہیے کہ کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ آئے لیکن ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہو جو ملک کی مفاد میں ہو, نہ کہ کسی ایک ملک کی خوشنودی کے لیے ہو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں, عسکری قیادت اور تمام لوگ ایک پیج پہ آئیں اور نیشنل کنسنسس بلڈ کر کے, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ الائز کردار ادا کر کے ہمیں سوائے نقصان کے اور اموات کے نہیں کچھ ملا, تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی پالیسی شفٹ کرنی ہوگی, اور وہ پالیسی جس میں شاید چائنا اور رشیا ہمارے لیے زیادہ فیزیبل ہوں, کیونکہ خطے کی صورتحال جس تیزی سے بدل رہی ہے اس میں ہمیں اپنے آپ اپنی جغرافیائی اہمیت کے تحت اور اپنی ملکی مفادات کو مد نظر رکھنا ہوگا, نہ کہ کسی ملک کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پالیسیز بنے کہ کل اگر پی ٹی آئی کی جگہ کسی اور سیاسی جواب کی بھی گورنمنٹ آ جائے تو وہ ان پالیسیز کو ٹو کرے, کیونکہ وہ ملکی مفاد کی پالیسیز ہونی چاہیے نہ کہ کسی ایک سیاسی جماعت کی.
بہت بہت شکریہ, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں, اسی طرح سی آر شمسی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ دونوں مہمانوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا اور ہمارے ناظرین نے ان کی آرا اور ان کے نظریات اور ان کے تجزیے کو سنا. ہو گیا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, عرش کا ہے دل ہم بایا, عرش کا اس پہ ان کے کرم کا سایہ، ان کی ثنا کے، ان کی ثنا کے جس میں ڈھیرے شکر خدا ہے۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے دعا یہی رہی ہے کہ سامعین خیریت سے ہوں۔ سلامتی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صحت ہے تو جہان ہے، زندگی ہے تو جہان ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان کی پوری توجہ دیگر امورات کی طرف تو رہتی ہے، لیکن اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت و تندرستی کے حوالے سے غفلت کا مشاہدہ کیا گیا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کے معاملات کے اندر، خاص طور پر آرام اور سکون کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو دین مبین اسلام نے بھی ان چیزوں پر خاص تاکید فرمائی ہے، خاص طور پر کھانا پینا سونا، ان تمام چیزوں پر ایک معین نظر دی ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقینی طور پر دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو قرار پائیں گے، لیکن جدید دور نے بہت سی ایسی نعمتوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں الہی قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے حوالے سے، اور صحت کا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر پیادہ روی کریں، اور صبح کو جلدی اٹھنے کے عادی ہوں، اسی طریقے سے خواب و خوراک جو ہے وہ منظم طریقے سے اگر انجام پائے تو عمریں بھی طولانی ہوں گی، اور صحت بھی انسان کی درست سمت کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے گی۔ لیکن اگر معمولات زندگی متاثر ہوئے تو یقینی طور پر صحت انسان کی متاثر ہو سکتی ہے۔ کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں سماجی فاصلے کی رعایت ہو، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں، اور یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام نبی سمو صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور سارے پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں۔ ویسے اگر اپنی جاب کی بات کروں تو شاید ہی میرے پاس وقت ہو، لیکن میں ریڈیو تہران کی نشریات اپنے علم اور معلومات میں اضافے کے لیے سنتا ہوں۔ خبریں، تبصرے اور دیگر موضوعات پر معلوماتی پروگرام سب کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔
جی جناب غلام نبی سمو صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مسلسل پابندی کے ساتھ ہمیں خط ارسال کر رہے ہیں، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ کے خط کے لب و لہجے سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگرام آپ کی فکری نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور تربیتی امور اور اخلاقی عنوانات کے حوالے سے آپ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سن کر ان پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ان کو ملے اس پر عمل کریں، اور یہی چیز انسان کی ترقی و پیش رفت کے لیے بہترین طریقہ شمار ہوتی ہے، اور ریڈیو تہران اپنی پوری محنت کے ساتھ سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کر رہا ہے۔
غلام نبی سمو صاحب مزید لکھتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی 32ویں برسی کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام بھی نہایت معلوماتی اور اثر انگیز رہے ہیں۔ من کی بات یہ ہے کہ ریڈیو تہران ہر لحاظ سے مفید اور بہترین ہے۔ رہا سوال آواز کی کیفیت کا، جس پر سامعین تبصرے بھی کرتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی نشریات اکثر و بیشتر صاف سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھار آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ تمام غیر ملکی نشریات کا مسئلہ ہے۔ فریکوینسیز میں شور کا آنا معمول کی بات ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سامعین بجلی کے آلات اور موبائل فون اور انٹرنیٹ ڈیوائس وغیرہ ریڈیو سے دور رکھیں، آواز صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ خیر، میں کہاں سے کہاں نکل گیا، خط بھی کچھ لمبا سا ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تمام سامعین کو میرا سلام۔ ریڈیو تہران ایران زندہ باد۔
جناب سمو صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو جس طرح سے سنا، اور خاص طور پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے حوالے سے، نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ کی طرح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کیے، اور سامعین انہیں پسند کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم ان تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر تعزیتی پیغامات ارسال کیے، اور اس غم کی گھڑیوں میں ملت ایران کے ساتھ کھڑے رہے۔ ریڈیو کی آواز کے حوالے سے، نشریات کی آواز کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمایا کہ صاف سنائی دیتی ہے لیکن اتار چڑھاؤ آواز میں رہتا ہے۔ جی، یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، اور سامعین اس کی طرف متوجہ بھی کراتے رہتے ہیں، اور شارٹ ویو، خاص طور پر میڈیم ویو کی جو نشریات ہیں، وہ کہیں پر بہت صاف سنائی دیتی ہیں لیکن کہیں پر آواز میں کچھ اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ فریکوینسیوں کا بھی مسئلہ ہے، اور جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، پہلے بھی آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں اور سامعین کو یاد کرا چکے ہیں کہ بجلی کے آلات اور موبائل فون، انٹرنیٹ ڈیوائسز سے ریڈیو کو اگر دور رکھا جائے تو آواز کی کیفیت قدر بہتر ہو جاتی ہے۔ تو سامعین کے لیے بھی ایک اچھا پیغام ہے، اور سامعین اگر ریڈیو سے نشریات سن رہے ہیں تو انہیں ان باتوں کا لحاظ حتمی طور پر کرنا چاہیے۔ ہم جناب غلام نبی صاحب کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت خط ہمیں تحریر کیا۔ آئندہ بھی ہمیں ان کے خط کا انتظار رہے گا، اور پابندی سے خط لکھنے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی نشریات بالکل صاف و شفاف سنائی دیتی تھی، لیکن ابھی کچھ دنوں سے نشریات کی آواز بہت ہی خراب ہے اور میں بہت ہی پریشان ہوں۔ دیگر دوستوں سے بھی معلوم کیا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آواز کی کیفیت بہت خراب ہے۔ صرف انٹرنیٹ پر آواز صاف سنائی دے رہی ہے، ریڈیو پر آواز نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میرا احتجاجی خط ہے، اس کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا۔
جی جناب یاسین علی توری صاحب، آپ کا یہ خط کہ جو آپ نے تحریر کیا ہے، ہم نے اس کو پروگرام میں شامل کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ آواز کی کیفیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو ہم نے بھی آپ کی بات کو آگے اپنے فنی عملے تک پہنچایا تھا، اور اس کے بعد کچھ قدر بہتر آواز ہوئی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آواز کی کیفیت میں جو موسمی حالات کا بھی بڑا جو ہے وہ عمل دخل رہتا ہے، اور یہاں پر کچھ سامعین پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں، جیسے شدید بارش ہو رہی ہے یا ہوا چل رہی ہے یا طوفانی جو ہے وہ ماحول ہے، تو اس کیفیت کے اندر آواز جو ہے وہ صاف سنائی نہیں دیتی۔ ریڈیو تہران کی ہی نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی عالمی نشریاتی ادارے ہیں، ان کے ریڈیو اسٹیشنز کی آواز بھی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس چیز کا ہمیں اندازہ ہے۔ لیکن عام حالات میں جب تمام چیزیں معمول کے مطابق ہوں اور ریڈیو کی آواز صحیح سنائی نہ دے تو اس حوالے سے بہرحال پریشانی ہے, اور آپ نے اپنی پریشانی ہمیں ریکارڈ کروائی, بھیجی, اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اگر کوئی فنی خرابی ہے تو اس کو دور کیا جائے, اور اگر معمول کا کوئی مسئلہ ہے تو یقینی طور پر اس کو بھی برطرف کیا جائے گا. انٹرنیٹ پر یقینی طور پر آواز صاف ستھری سنائی دیتی ہے, ریڈیو پر جو شور سنائی دیتا ہے انٹرنیٹ میں وہ شور بالکل سنائی نہیں دیتا, اور بہت سے لوگ جو ہیں ریڈیو کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سنتے ہیں. بہرحال اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو ہم اس پر آپ سے معذرت چاہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پریشانی کو کسی بھی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی.
یاسین علی توری صاحب مزید لکھتے ہیں, آپ کی ویب سائٹ پر خبریں دیکھتا ہوں اور ریڈیو کے پروگرام سنتا ہوں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریڈیو کی نشریات ریڈیو پر ہی سنوں. آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام ہمیں بہت ہی پسند ہیں, جبکہ یہاں ریڈیو تہران سننے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آواز کے حوالے سے ضرور کچھ کریں.
جی جناب یاسین علی توری صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کر چکے ہیں, اور آپ ان سامعین میں شامل ہیں کہ جو ریڈیو کو ریڈیو کے ذریعے ہی سننے کو ترجیح دیتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ریڈیو کی نشریات ریڈیو کے ذریعے ہی سنتی ہے. بہرحال یہ ایک اچھا عمل ہے, اور ریڈیو کو متعارف اور ریڈیو کی نشریات کو بحال کرنے کے حوالے سے جو ایک عالمی کمپین ہے اس کا ایک حصہ بنتے ہیں. اور ریڈیو ماضی نہیں بلکہ ریڈیو مستقبل ہے, اور یہ نعرہ بہت سے لسنرز کلب لگا رہے ہیں, اور جس میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان بھی پیش ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے بہت بڑی کمپین بھی چلائی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ ریڈیو ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے اطلاعات و معلومات کی فراہمی کا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا. انشاءاللہ جو آپ نے اس خط میں آرائز پیش کیے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی.
حسین تقوی, پروگرام کے اس حصے میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ سے محمد اصغر صاحب کا یہ خط شامل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں, ویسے میں خبروں اور سیاسی تبصروں کا شوقین ہوں. مجھے ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر پروگرام بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں جن میں اسلامی شخصیات, افکار و نظریات, گھر اور گھرانہ, دریچے, آج کا ایران, آس پاس وغیرہ شامل ہیں. آواز بھی قدرے بہتر ہے. لداخ میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہمیں ایران سے خاص لگاؤ ہے, اس کی ایک وجہ ایران کا باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹا رہنا ہے.
جی جناب محمد اصغر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے یہ خط ارسال کیا. بہرحال جلدی جلدی نہیں, لیکن 4-6-8 مہینے میں آپ کا خط ہمیں موصول ہو جاتا ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں, اور اپنے علاقے میں ریڈیو تہران کی مقبولیت کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں. جو پروگرام آپ کو پسند آئے اس میں آپ نے افکار و نظریات, گھر و گھرانہ, دریچے, آج کا ایران, آس پاس پروگراموں کا ذکر کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیشہ کی طرح آپ ریڈیو تہران کے پروگراموں کے قدردان رہے ہیں, اور ریڈیو کو سن کر اس کے حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں. سحر اردو ٹی وی ہو یا ریڈیو تہران, پاکستان, ہندوستان بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں پسند کیے جاتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ہمارے ریڈیو اور ٹی وی کو اس کی خاص نشریات کی بنا پر بہت پسند کرتے ہیں, اور اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, اور ایران کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے نیاز احمد سلیمی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں, اس سے پہلے بھی خط ارسال کر چکا ہوں, جس کو آپ نے نہایت محبت کے ساتھ بزم دوستہ پروگرام میں شامل کیا. میرا تعلق سری نگر سے ہے, میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. میرے تمام گھر والوں کو آپ کے پروگرام بہت پسند ہیں، خبروں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام انداز جہاں، یادوں کے چھروکے، افکار و نظریات، دریچے اسلام کی معرفت پروگرامز بھی میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ بزم دوستہ سامعین کے دل کی آواز ہے۔ میرا تعلق ایک این جی او سے ہے اور ہم انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم رہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ آج کل دنیا میں اسلاموفوبیا کا زور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حال ہی میں کینیڈا میں پاکستانی نژاد کینیڈین شہری کے خاندان کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اس نے دنیا کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ سب کو سلام۔
جی جناب نیاز احمد سلیمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ریڈیو تہران کے لیے پابندی کے ساتھ خط لکھ رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کے خطوط ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور ہم بھی جس محبت سے آپ ہمیں یاد کرتے ہیں اسی محبت سے ہم آپ کے خطوط کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں خط لکھ رہے ہیں، ریڈیو کے پروگراموں کا ذکر کیا آپ نے، پسند فرمائے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھا کہ آپ کا تعلق ایک این جی او سے ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور سرگرم ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانا یقینی طور پر ایک بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم عبادت ہے، اور خاص طور پر ایسے دور میں کہ جب دہشت گردی ہو، اسلاموفوبیا ہو، اسی طریقے سے مختلف انتہا پسند گروپس جو ہیں دنیا بھر میں جو ہے وہ تشدد کے راستے پر گامزن رہیں، تو ضرورت ہے کہ امن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا، واقعاً وہ دلوں کو ہلا دینے والا ہے، اور کینیڈا میں ایک پاکستانی نژاد کینیڈین شہری کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے خاندان کے افراد کو جو ہے وہ ٹرک کے ذریعے کچل دیا گیا ہے، اس نے واقعاً ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، اور خود کینیڈین معاشرہ جو ہے اس قسم کے واقعات سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے۔ بہرحال یہ دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس تشدد کے راستے کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کروائیں اور امن و آشتی کے پیغام کو عام کریں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اسی کے ساتھ آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 تیر 21 ذی قعدہ اور 2 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو جولائی سن 1925 عیسوی کو کانگو کی آزادی کے رہنما پیٹرس لومومبا پیدا ہوئے۔ افریقہ کی تحریک آزادی کو آگے بڑھاتے ہوئے لومومبا نے کانگو کو آزادی دلائی۔ سن 1960 میں کانگو میں جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد لومومبا کو وزارت عظمیٰ اور وزارت دفاع کا عہدہ سونپ دیا گیا، لیکن آزادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوج نے غیر ملکی اشاروں پر بغاوت کر دی اور صوبہ کاٹانگا کی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت کے بعد کانگو کے صدر نے لومومبا کو برطرف کر دیا، اور کچھ سیاسی تغیرات کے بعد فوج نے لومومبا کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ بالآخر سن 1961 میں لومومبا کی موت کی خبر پھیل گئی، جس کے بعد کانگو اور بر اعظم افریقہ کے دوسرے ممالک کے عوام نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ واضح رہے کہ لومومبا نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں کانگو میرا وطن سب سے زیادہ معروف ہے۔ دو جولائی 1961 عیسوی کو مشہور امریکی مصنف ارنسٹ ہیمنگوے نے 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 21 جولائی سن 1899 عیسوی کو ریاست شکاگو میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں بچپن اور اسکولی تعلیم کے دوران یہ احساس ہوا کہ ان میں ادبی ذوق اور استعداد ہے۔ اسی دن سے انہوں نے اخبارات میں ادبی مضامین اور کہانیاں لکھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نامہ نگار کی حیثیت سے پہلی جنگ عظیم میں شرکت کی۔ ارنسٹ ہیمنگوے نے جنگ ختم ہونے اور جنگی تمغہ حاصل کرنے کے بعد ادبی نگارشات کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے ناولوں سے شہرت کی بلندی پر پہنچ گئے۔ 1956 میں ان کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ارنسٹ ہیمنگوے کو شکار کا بہت شوق تھا اور یہی شوق ان کی موت کا سبب بن گیا۔ 2 جولائی 1961 عیسوی کو وہ اپنی بندوق کی صفائی کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک بندوق سے گولی چل گئی اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ ان کی کتابوں میں بوڑھا آدمی اور سمندر اور گھنٹیاں کس کے لیے بجتی ہیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ گیارہ تیر سن 1361 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین اور شہر یزد کے امام جمعہ آیت اللہ محمد صدوقی یزد میں منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں تیسرے شہید محراب کے نام سے جاویدہ ہو گئے۔ آیت اللہ محمد صدوقی نے اپنی دینی تعلیم قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ سے حاصل کی اور وہاں آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ خانساری سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ترین افراد میں سے تھے۔ آیت اللہ صدوقی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ آیت اللہ صدوقی شہر یزد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نمائندہ تھے۔ عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او نے آیت اللہ صدوقی کو نماز جمعہ کے دوران شہید کیا۔ گیارہ تیر سن 1369 ہجری شمسی کو فن تذہیب اور منیچر آرٹ کے معروف ایرانی استاد محمد علی زاویے کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کمال الملک آرٹ کالج میں تذہیب اور منیچر کی تعلیم حاصل کی اور امتیازی حیثیت کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے۔ استاد زاویے نے اپنے کام کے 60 سال کے عرصے میں 2000 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے۔ استاد زاویے کے پہلے فن پارے کو برسلز میں ہونے والی نمائش میں ایک بڑا انعام ملا۔ ان کے بہترین فن پاروں میں چوگان بازی اور خسرو شیریں قابل ذکر ہیں جو ایران کے ثقافتی ورثے کے آرٹ میوزیم میں محفوظ ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ، اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد جمیع ملائکتک ومن بعثت بعثت من انبيائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من الإغاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته.
Thank you.